نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں میں سے السمیع کے بارے میں بات آئی تھی. السمیع جس کے معنی ہوتے ہیں سننے والا، اور اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کی وضاحت پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی. آج سمیع کے ساتھ جو دوسرا نام جڑا ہوا ہے اور عام طریقے سے قرآن میں دونوں ساتھ میں آتے ہیں، وہ بصیر کا ہے. سمیع کے ساتھ بصیر، آج البصیر کے بارے میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے پہلے آئے گی، اور آگے بڑھے گی تو العلیم کے بارے میں بھی آ جائے گی. تو البصیر ہے پہلے. بصیر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں دیکھنے والا. بصیر کے معنی دیکھنے والا، البصیر دیکھنے والا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام 40 جگہوں سے بھی زیادہ جگہ میں آیا ہے. 40 جگہوں سے بھی زیادہ جگہ میں یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ذکر کیا ہے البصیر کا. تو البصیر کبھی السمیع کے ساتھ مل کر کے آتا ہے، اور کہیں السمیع کے ساتھ نہیں آیا ہے. دونوں صورتوں میں البصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. تو سننا اور دیکھنا عام طریقے سے دونوں کو ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے سمیع اور بصیر قرآن میں ایک ساتھ بھی بہت آیا ہوا ہے. تو سننے والا اور دیکھنے والا. بصیر جب ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بصیر ہے، دیکھنے والا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہم انسانوں کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا ہم انسانوں کے سننے کی طرح نہیں ہے. میں آپ سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی شرح جو ہے کرتے جائیں گے. پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم انسان دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے یا نہیں؟ کوئی انسان دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے. اگر کسی کی آنکھ نکال دی جائے تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے. جی،
آنکھ کا ذکر ہے تو نہیں بولے تو اللہ.
دیکھنے کا آلہ یہ آنکھ ہے، یعنی ہم جو جانتے ہیں اپنی زبان کے لحاظ سے، عربی زبان کے لحاظ سے یا کسی بھی زبان کے لحاظ سے، دیکھنے کا آلہ کیا ہے؟ آنکھ ہے. تو ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو کیا ہم یہ بھی ساتھ میں عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے؟ مشابہت ہو جائے گی. بولے لیس کمثلہ شیء. جی، اسی لیے میں نے سوال کیا تھا، اب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. جہاں تک دیکھنے کی بات ہے، یاد رکھیے گا، جہاں تک دیکھنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو دیکھنے کی صفت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھ ہیں. یعنی آنکھ کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. جو دیکھنے کا آلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں, قرآن میں آیا ہوا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہوا ہے. تو پہلے میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں, اس کے بعد ہم البصیر دیکھنا جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ الگ ہے, بندوں کی طرف سے دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے اس کا. دونوں میں کوئی مثال یا کوئی مشابہت نہیں ہے, دونوں میں کوئی تشابہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں. سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آئین یہ عین کی جمع ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے, آپ ہماری آنکھوں کے نیچے ہیں, آپ ہماری آنکھوں کے نیچے ہیں. یعنی ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دوسری جگہ میں سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے, تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر. کشتیوں کے بارے میں ہے یہ کہ یہ ہماری نگاہوں کے نیچے جاری رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں یہ کشتیاں. تو کشتیوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ ہماری آئین, یہ بھی آئین کی جمع ہے, یہ وہ چلتی رہتی ہیں. حدیث میں صحیح حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, دجال کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال آور ہے. دجال کو کیسے پہچانو گے؟ دجال آور ہے. آور کہتے ہیں کانے کو جس کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے. ان الدجال هو اعور وان ربكم ليس بعور. اور تمہارا رب آور نہیں ہے, کانا نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, قرآن کی آیتوں میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. اسی لیے ہم جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, البصیر ہے, دیکھنے والا, تو ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہے, کیونکہ آنکھ کا بھی عین کا بھی تذکرہ احادیث میں قرآن میں آیا ہوا ہے, یہ ثابت ہے, تو ہم یہ مانتے ہیں. اب اس کے ماننے کے بعد, عقیدہ رکھنے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے, وہاں یہ بھی کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا اسی سیاق میں یہ بات آئی ہے, پچھلے ہفتے بھی درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی جو ایک ضابطے اور قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے چیز, کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح سے نہیں ہے. جیسے ہم نے پچھلے ہفتے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے کی طرح سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح سے نہیں ہے. اس کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے, یہ چیزیں جو ہے اسلاف کے اقوال میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کالی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے جو انتہائی کالی رات میں کسی کالی چٹان پہ رینگ رہی ہو. اس میں خاص طریقے سے ان تینوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, کالی چیونٹی, کالی رات اور کالی چٹان پہ جو ہے وہ اگر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ تو علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. ہمارا انسانوں کا دیکھنا یا حیوانوں کا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دیکھنے کی ایک نگاہ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے, اس حد سے آگے دیکھ نہیں سکتا. کبھی بھی ہر شخص کی آنکھ میں دیکھنے کی ایک طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس حد سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتا. اور یہ ہر انسان کے بارے میں, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ اپنی نگاہ جو اس کی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتا, اس سے جو چیز اجل ہے اس کو آگے ہے اس کو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ اس کا معاملہ, انسان کا یہ معاملہ ہے دیکھنے میں. پہلی چیز یہ کہ اس کے لیے ایک لیمٹ ہے, ایک حد ہے, اس حد سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ پہلی بات انسان کے دیکھنے کے تعلق سے. دوسری بات, انسان کسی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے. جب تک روشنی نہیں ہوگی وہ نہیں دیکھ سکتا. معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ آج کل جو دیکھتے ہیں انسان, اتنا سب کچھ آگے بڑھ جانے کے باوجود بھی, اتنی ٹیکنالوجی آنے کے باوجود بھی, جو یہ کوہسا جسے کہتے ہیں یا جسے شبنم کے لیے, شبنم سے بھی زیادہ اونچی چیز ہوتی ہے وہ, جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت میں بہت زیادہ, رات میں بھی صبح میں بھی, جب یہ جسے ابھی میں غباب کہا جاتا ہے کوہسا کہتے ہیں, یہ جب گرتا رہتا ہے تو آدمی کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی کہ ایئرپورٹ پر جہاں انتظام بہت اونچے درجے کا رکھا جاتا ہے, جو لائٹ دیتے ہیں کسی بھی ہوائی جہاز کے سگنل کے لیے کہ اترنے کی اجازت ہے ان کو, وہ نہیں دیکھ پاتا ہے تو ہوائی جہاز اتر نہیں پاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ سسٹم بھی ان کا فیل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ آنے جانے کی جو سروس ہوتی ہے اس کو وہ لوگ روک دیتے ہیں. کیونکہ انسان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ کس میں ہے؟ روشنی میں ہے. اندھیرے میں یہ انسان نہیں دیکھ سکتا, یہ اس کی بڑی مصیبت ہے. ایک تو لیمٹ ہے, دوسری کیا چیز ہے, اندھیرا ہو تو نہیں دیکھ سکتا. تیسری چیز انسان کی یہ ہے کہ انسان سامنے کی چیز کو دیکھ سکتا ہے, پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتا. وہیں پہ قریب میں ہی رہے لیکن پیچھے اگر ہے تو اسے نہیں دیکھ سکتا ہے, سامنے ہو تو دیکھ سکتا ہے. چوتھی چیز انسان کے دیکھنے میں یہ ہے کہ انسان, تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے, ایک تو لیمٹ ہے, دوسرے اجالا ہونا ضروری ہے, تیسرے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا ہے. سامنے بھی اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے, پردہ آ جائے, تو اس کے بعد کیا ہے, وہ انسان نہیں دیکھ سکتا. یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, جو ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے آپ کے کوئی بیٹھا ہوا ہو, آپ سے چھوٹا ہو, تو وہ سامنے والے کو پھر دیکھ نہیں سکتا, اس لیے کہ بیچ میں حائل آ گیا. انسان دیکھنے کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے. چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد پانچویں چیز جو انسان سے جڑی ہوئی ہے اس سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کے لحاظ سے کمزور بھی ہو جاتا ہے. ایک عمر ہوتی ہے کہ اسے نظر آتا ہے, اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے اس کی یہ آنکھ کی بینائی یا روشنی کہہ لیجئے, یہ کم ہوتی جاتی ہے. یعنی انسان کا دیکھنا اس میں کمی بھی ہے, کمی بھی ہوتی رہتی ہے. پانچ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اب کچھ چیزیں تھوڑا سا ملا کر کے دیکھتے ہیں دوسرے حیوان سے انسان. کبوتر آپ جانتے ہیں, حمامتن عربی میں کہتے ہیں, پیجین جو آپ کو انگلش میں کہہ لیتے ہیں. کبوتر بہت اوپر رہتا ہے تب بھی وہ نیچے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. اس کی بھی ایک حد ہے, اس سے حد سے آگے چلا جائے تو نہیں دیکھ پاتا, لیکن وہ پھر بھی انسانوں کے مقابلے میں بہت اونچائی سے چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. انسان نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ دیکھ لیتا ہے. تو بعض حیوانوں کو, بعض پرندوں کو اللہ تعالی نے دیکھنے کی صلاحیت انسان سے زیادہ دی ہے. اسی طریقے سے بعض پرندوں کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں, بلکہ وہ اندھیرے میں زیادہ اچھا دیکھتے ہیں اجالے کے مقابلے میں. ان کو دن میں نظر نہیں آتا ہے, رات میں نظر آتا ہے. انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ اللہ تعالی کی یہ چھوٹی سی مخلوق کس میں دیکھ سکتی ہے؟ اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے. اللہ تعالی نے یہ فرق کر رکھا ہے. اسی طریقے سے آگے اور پیچھے دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے. پیچھے دیکھنے کے تعلق سے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پیچھے بھی آنکھ تھی, آپ پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے, جو ایک معجزے کی شکل ہے, آپ کی نبوت کی علامت ہے. پردہ جہاں تک حائل ہونے کی بات ہے کہ جو مخلوقات ہیں پردہ اگر حائل ہو جائے تو یہ دیکھ نہیں سکتے, یہاں تک کہ کبوتر جس کی نگاہ کے بارے میں, کوے یہ چیل وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ پرندے اڑتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نگاہ سب سے تیز ہوتی ہے, یہ بھی اوپر جب جاتے ہیں بیچ میں اگر بادل آ جائے تو نیچے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے, اور اسی موقع پر وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں. تو جس آدمی کا کبوتر ہوتا ہے کہیں اور چلا جاتا ہے, راستہ بھٹک جاتا ہے, اس لیے کہ وہ نیچے دیکھ نہیں پاتا اس وقت. لیکن اگر یہ بادل نہ ہو تو نیچے دیکھتا ہے, اس لیے وہ اوپر جانے کے باوجود بھی اسی جگہ پر پھر دوبارہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے جہاں سے اڑ کر کے گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے اور یہ فرق ہے. لیکن ان ساری مخلوقات میں, اگرچہ کی بعض مخلوقات میں انسانوں کے مقابلے میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے زیادہ رکھی ہے, اس کے باوجود بھی یہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے دیکھنے میں نقص رکھتی ہیں, ان کی دیکھنے کی صفت میں نقص ہے, لمٹ ہے, اور سامنے دیکھ سکتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے, ایک مرتبہ میں ایک ہی اینگل میں دیکھ سکتے ہیں, دوسرے اینگل میں دیکھ نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں ان مخلوقات کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ بندوں کے مشابہ نہیں ہے, مخلوق کے مشابہ نہیں ہے, اللہ تعالی کا دیکھنا اس کی ذات کے شایان نشان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی جو دیکھنا ہے اس میں نہ کوئی لمٹ ہے, نہ آگے اور پیچھے کا معاملہ ہے, نہ کسی چیز کے حائل ہونے کا, یعنی کوئی پردہ بیچ میں آ گیا تو نہیں دیکھ سکتے, یہ معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہے. جو پانچوں چیزیں میں نے آپ کو بیان کی تھیں, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے تعلق سے نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بے مثل ہے, میں نے صرف یہ مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیا ہے؟ بے مثل ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال پیش کی کہ اگر کالی چیونٹی ہو, کالی چٹان پہ کالی رات میں چلتی ہو, تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اس کے بعد پوری دنیا کی مخلوقات, پوری دنیا کی مخلوقات جہاں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں, پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, آسمان اور زمین, کہتے ہیں سارے آسمانوں کی باتیں اور سارے آسمانوں کے معاملات, اور زمین صرف زمین کے اوپر کا حصہ نہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی, زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے, سمندر کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے, اس کی تہ میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے. یہ بصیر ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی سمجھ. اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز میں آپ کو پہلے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, روزے کی حالت ہے. کبھی کبھی بعض شرارتی قسم کے لوگ روزے کی حالت میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے, اور اس کو کبھی کبھی فخر کے طور پر بیان بھی کرنے لگتے ہیں. یہ شرارتی ہونے کی سب سے گھٹیا مجھے یہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی غلطی بھی کرے اور اس کو فخریہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے. تو اس صاحب کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا کہ وہ نہانے کے لیے جاتے تھے, جب ڈبکی لگا دیتے پانی کے اندر تو پانی پی لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں, اور بڑے فخری انداز میں یہ بولا کرتے تھے کہ میں تو ایسی جگہ پیتا ہوں جہاں پہ کوئی دیکھتا نہیں ہے, پانی میں ایسی جگہ پی لیتا ہوں جہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کو کہی ہے کہ اس حالت میں اس کیفیت میں بھی اندر بالکل چلا جائے کوئی آدمی تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کوئی چیز حائل کوئی پردہ جو ہے حائل نہیں ہوتا. ایک دن ایسے ہی پانی پیا تو ایک چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں, اس میں سے بعض مچھلیوں میں کانٹے بھی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مچھلیوں میں وہ ایک کانٹے والی مچھلی آ کر کے گلے میں پھنس گئی اس کے. اس کے بعد وہاں سے نکلا ہے تو اب وہ پریشان, اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, نکلوانا پڑے گا. اب پوری دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یعنی وہاں کے سارے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ چھپ کر کے اندر جا کر کے کیا پیتا تھا, پانی پیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چیز کو ظاہر کر دیا لوگوں کے سامنے. انسان لوگوں کی نگاہوں سے کتنا چھپ کر کے بھی چوری کرتا ہے. تو یہ مشہور ہے اردو میں کہ 30 دن کا چور ایک دن پکڑا جاتا ہے. کتنا بھی چھپ کر کے کرے, اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا ہے تو وہ شخص پکڑا جاتا ہے. یہ چند باتیں تقاضے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن پہلے یہ بات اس کی توضیح زیادہ اہم ہے کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھنے کی صفت, اس کا نام البصیر ہے, بصیر کے معنی دیکھنے والا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں, اللہ کی دو آنکھیں ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے, ہم اسے بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ہے وہ ہمارے دیکھنے سے الگ ہے. اور میں نے 5 ایسی چیزیں بیان کی آپ کے سامنے, اور بھی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. ہم تو پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے, ہم انسانوں کو اس کا پورا علم تو نہیں ہے, لیکن جتنا ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں یا حدیث میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا یہ بندوں کے دیکھنے کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کالی چیونٹی کو جو کالی رات میں کالی چٹان پہ چلتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے, ایک چھوٹا سا ذرہ بھی کہیں زمین میں پڑا ہوا ہو تو اسے بھی دیکھتا ہے. اور اس کے لیے پردہ کوئی حائل نہیں ہوتا ہے, چاہے سمندر کی تہ میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہو یا 7 پردوں میں اسے چھپایا گیا ہو, اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز اور ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے تعلق سے. جب بھی ہم نے آپ سے کہا کہ چاہے کوئی چیز سمندر کی تہ میں ہو, زمین کے اندر اسے گاڑ دیا جائے, بالکل اندر تک پہنچا دیا جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. میں نے بھی ایک اینگل کی بات کہی تھی کہ جو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک اپنی سیدھ میں, اپنی آنکھ کی سیدھ میں ہی دیکھتے ہیں. اسی لیے ہماری آنکھ کے سامنے جو حرکت آتی ہے ہم اس کو تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ایک ہی وقت میں ہم ساری لوگوں کی حرکتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ساری دنیا کی جو مخلوقات ہیں, ان کے جو کام ہیں, ان کی جو حرکتیں ہیں, سب کو دیکھ رہا ہے. اور یہ اس کے شایع نشان ہے. اور یہیں پر یہ بات آتی ہے کہ کبھی کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فلاں کو دیکھ رہا ہے اور فلاں کو دیکھ رہا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے, ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے, اور ایک ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی بڑی سے بڑی مخلوق, چھوٹی سے چھوٹی مخلوق, جو میں نے آپ سے کہا کہ دیکھنے کی صلاحیت بعض پرندوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, ان سب کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اتنا سب نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص صفت ہے کہ اس کی یہ دیکھنے کی صفت اتنی عظیم صفت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سب دیکھتا ہے. جہاں کہیں بھی جو چیز ہوتی ہے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں درس میں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے, اور دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی لوگ درست میں بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے بندے جو درست میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے بندے, اللہ کی مخلوقات جہاں جہاں جس جس کام میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر ایک کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ہے. پہلے یہ تصور, یہ عقیدہ صحیح سے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے. اس کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں, اور عام طریقے سے ہم ان ناموں پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں اسی پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں, اور یہی زیادہ اہم چیز ہے. اسی لیے اسماء و صفات کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے. یہ عقیدہ رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اتنی اہم صفت ہے, اتنا اہم ایمان اور عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا صرف یہی ایک عقیدہ درست ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نگرانی میں, اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, تو کبھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. صرف یہی ایک نام اس کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور اچھی طرح سے اس کے دل میں یہ عقیدہ سما جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو پھر کبھی اس سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا, چاہے وہ سات پردوں میں چھپا ہوا. ایک مرتبہ یہ ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, ابھی میں نے عربی میں وہی بات بیان کی تھی, میں اب اس کو سارے لوگوں کے سامنے, چونکہ وہ پہلے یہ بات نہیں سنے ہوئے ہیں. آج کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو پہلے کسی درس میں آئی تھیں, اسماء و صفات سے پہلے ایک درس میں وہ چیزیں آئی تھیں, میں اس کو پھر سے دوبارہ بیان کروں گا, اس لیے کہ وہ بات چیزیں ہیں جو اسی نام سے تعلق رکھتی ہیں. تو نام کی چونکہ ہم شرح کر رہے ہیں, اس لیے اس چیزیں بھی آج آپ کے سامنے آنی چاہیے. ایک شخص نے, ایک مرد نے ایک عورت کو, مرد عورت دونوں تنہا ایک جگہ پہ ہیں, بالکل جو ہے جنگل میں سمجھ لیجیے دونوں موجود ہیں. اس مرد نے اس عورت کو زنا کے لیے, بدکاری کے لیے بہت غصایا, بہت غصایا, تو غصاتے غصاتے یہاں تک کہا کہ ہم تو یہاں جنگل میں ہیں, ہمیں کون دیکھ رہا ہے, ہمیں تو سوائے ان ستاروں کے, رات کی بات ہے یہ, تو رات میں ستارے ہیں, ستارے جگمگا رہے, کہا کہ یہ ستارے ہیں, ان ستاروں کے علاوہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے. تو اس موقع پر اس عورت نے کہا, فَأَيْنَ مَوْقِعُكَ, جو ان ستاروں کو نکالنے والا ہے, ستاروں کو جس نے جگمگانے کی یہ صفت دی ہے, وہ ذات کہاں ہے؟ کیا وہ ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ جیسے ہی اس عورت نے یہ بات کہی, ویسے ہی اس آدمی کو احساس ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اس نے اس کام سے توبہ کی اور اس سے وہ باز رہا, وہ حرکت نہیں کیا اس نے. یہ عقیدہ انسان کو ہر کسی بھی طرح کی برائی سے روکتا ہے. ایک دوسری مثال یوں بھی پیش کی ہے بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں, کہ ایک مرتبہ ایک مرد اور عورت تنہا ایک گھر میں, ایک گھر میں ہے, اس کے بعد مرد نے عورت سے کہا کہ سارے دروازے بند کر دو. اس نے سارے, عورت نے سارے دروازے بند کر دیے, دروازہ یا کھڑکیاں سب کچھ سب بند کر دیا. اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کہ سارے دروازے بند کر دیے؟ کہا کہ ہاں سارے دروازے بند کر دیے, لیکن ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا, وہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کا دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے, اس کو ہم بند نہیں کر سکتے. اور آدمی کو احساس ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہ اپنی اس حرکت سے نادم ہو کر کے وہ بھی اس بری حرکت سے بات کی. ابن رجب حنبلی نے یہ بات بھی جو ہے اپنی کتاب میں لکھی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہوا, آدمی جب کبھی بھی کسی بھی برائی کا اس کو ارادہ آتا ہے, اور اس وقت اس کو احساس ہو جائے کہ ہم یہ جنگل, یہ کھڑکیاں ہم بند کر سکتے ہیں, دروازے ہم بند کر سکتے ہیں, لیکن ان دروازوں کے بند کرنے کے باوجود بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, تو کبھی کسی گناہ کے کام کی طرف آدمی نہیں جائے گا. احساس ہو جائے گا, تو اگر اس کے نفس نے ابھارا بھی تھا اس گناہ کے کام کے لیے, تو گناہ کے کام میں نہیں جائے گا, اسے چھوڑ دے گا. یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیجئے, انبیاء میں سے یوسف علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے. یہ مثال, دوسری مثالیں چھوڑ دیجئے, یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طریقے سے یہ بات پیش کی ہے. کیا بات پیش کی ہے؟ کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا, اور قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، وہاں کسی کے دیکھنے کا کوئی چانس نہیں تھا یعنی انسانوں میں سے. اور اس موقع پر جب اس نے گناہ کی دعوت دیا تو قال معاذ اللہ انہ ربی احسن ما احسن مثوائی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اتنی ساری کمروں کے اندر سارے دروازے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان کے ساتھ اللہ کے بصیر ہونے پر ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، انسان چاہے کتنے بھی پردے میں کتنے بھی اندر چلا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. جب یہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے تو اس پردے کے اندر سے بھی یہی آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہیں تو اللہ سے تو ہم کو زیادہ بچنا چاہیے. لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سات پردے میں یعنی کمروں کے اندر ہم آئے ہیں، دروازے تک بند کر دیے کہ کوئی دیکھ نہ پائے، لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. جب یہ عقیدہ آ جائے تو جب ہم اتنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو نہ دیکھیں برائی کرتے ہوئے، اور ہم برائی کرنے میں اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ کوئی ہم کو دیکھ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ احق و یستحیٰ میں لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ زیادہ مستحق ہے. کس سے شرمائے؟ اللہ سے شرمائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرم آئے گی تو کبھی بھی انسان گناہ کا یہ کام نہیں کرتا، گناہ کے اس کام کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے انسانی زندگی کے لیے. یعنی صرف معاملہ یہ، میں ابھی جو بدکاری کے تعلق سے آپ کو مثالیں پیش کی تھی، لیکن یہ معاملہ صرف یہی نہیں ہے میرے کو، یہ انسان کی پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے. کہیں بھی کسی بھی حال میں انسان ہو تو اس کی زندگی سے یہ چیز جڑی ہے، یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے، اور صحیح معنی میں اس کا پاس یہ عقیدہ ہے. تو یاد رکھیے کبھی بھی اس کی زندگی میں گناہ کا کوئی، خیانت کا کوئی تصور نہیں ہے کبھی بھی. ایک جگہ کی میں آپ کو بغیر نام لیے مثال پیش کر رہا ہوں. انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں بڑی محدود ہوتی ہیں. آج انسان نے لوگوں کو صحیح طریقے سے کام کرانے کے لیے مختلف مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ ایک ہی آدمی ہر جگہ رہ کر کے تو اب دیکھ نہیں سکتا کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کیا کر رہا ہے. مختلف فیکٹریوں میں مختلف جگہوں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑی جگہ کی بات ہے، یہ لوگ رشوت لیتے رہتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، تو جگہ جگہ کیمرے لگا کے رکھے ہیں وہاں پہ کہ اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا، وہ کیمرے میں قید ہو جائے گا، وہ پکڑا جائے گا. یہاں تک کہ دروازے میں جو گیٹ مین جو اس کا جو کھڑا رہتا ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے، تو وہ بھی کبھی کبھی کچھ پیسے لے کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا اندر، حالانکہ ترتیب میں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے، بعد میں ان کو آنا چاہیے، لیکن کچھ پیسہ دیے تو پہلے ہی اندر جو داخل کر دیا کرتا تھا. تو اس کے لیے وہاں گیٹ کے پاس بھی ایک کیمرہ جو ہے لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے گا، اور جو بھی شخص ہے اندر سے بیٹھ کر کے یہ سب دیکھتا رہتا. جیسے ہی یہ چیز ہوگی ویسے ہی پکڑا جائے گا. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ میں بہت سارے لوگ پکڑ گئے ہوں، لیکن جیسے ہی معلوم ہوگا کہ یہ سب کیمرے فٹ ہیں اور آدمی پکڑا جائے گا تو سب جانتے ہیں کہ اس کیمرے کی صلاحیت کیا ہے، یہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے ہم کو. اس کے بعد وہ آدمی جو رشوت لے رہا تھا وہاں سے ہٹ کر کے ذرا دور چلا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے اپنا رشوت لے کر کے جیب میں رکھا، پھر وہاں کر کے کھڑا ہو جاتا تھا. کیمرے کے سامنے جو آئے گا وہی کیمرہ کیچ کر سکتا ہے، کیمرہ تو ہر چیز کو کیچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں. اتنا سب ہونے کے باوجود صرف یہ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا ہے, وہ کیمرے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رشوت لیتا رہا. یہی تھوڑی دیر کے لیے آپ یوں سوچ لیجئے کہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے, ہر ایک کو دیکھ رہا ہے, اور چاہے آدمی کتنا بھی چھپا ہوا ہو اسے دیکھ رہا ہے. تو چاہے کیمرہ ہو یا نہ ہو, رشوت نہیں لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ اس کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے, اس کا مینیجر نہیں دیکھ رہا ہے, اس کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ ہے, اسی لیے وہ کبھی بھی اس کی طرف جائے گا نہیں, اس کو کیمرے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تلی فیکٹریوں میں لوگوں نے ابھی جگہ جگہ کیمرے لگا کے رکھے ہیں, جو اس کا مینیجر ہوتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ سارا اس کے اس پر جو اسکرین پہ آتا رہتا ہے, وہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے, کون کام کر رہا ہے اور کون کام نہیں کر رہا ہے. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنے والے یہ ورکرس اگر سامنے دیکھتے ہیں کہ مینیجر ہے تو بڑے اچھے انداز سے کام کرتے ہیں, کوئی سستی نہیں کرتا, اپنا ہاتھ روک کر کے بیٹھتا نہیں ہے, کسی سے باتیں نہیں کرتا ہے, اور اپنے کام میں بالکل لگا رہتا ہے, اور اچھے سے اچھے انداز سے وہ کام کرتا رہتا ہے. جب اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تو اس موقع پر بھی وہ اپنا کام اسی انداز سے کرتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے, میں پکڑا جاؤں گا. اگر میں جو ہے بیٹھ کے باتیں کرتا رہا, کام نہیں کیا, تو میں پکڑا جاؤں گا, اس لیے کہ ہر چیز یہ دیکھی جا رہی ہے. لیکن وہ مینیجر بھی اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے. کیمرہ جہاں لگا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے لیے استنجے کے بہانے سے ہی گئے تو آدھا گھنٹہ استنجا ہی کرتے رہ گئے, وہ سارے بہانے کون کر سکتا ہے؟ یہ کام کرنے والا, کیونکہ کیمرے کی حد سے وہ باہر ہو گئے. لیکن یہی شخص اگر اسے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں بہانہ کر کے آ کر کے باہر گپ شپ لڑا رہا ہوں, استنجے کے بہانے سے آیا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پکڑا جاؤں گا, تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا, اس کیمرے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. وہ کیمرہ تو پورا کام نہیں کرتا ہے جتنا کام انسان کا یہ عقیدہ کرتا ہے. مختلف جگہوں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے, بڑے بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پہ حکومت نے کیمرے لگا دیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ کیمرے میں آ جائے گا, اور بعد میں اس کے نام سے چالان لکھ کر کے اس کے گھر بھیج دیتے ہیں. جو آدمی صرف کیمرے کے ڈر سے یہ کام کر رہا ہے تو جہاں کیمرہ ہے وہاں تو صحیح رہے گا, لیکن جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے کہاں کہاں کیمرے لگائیں گے, وہاں وہ خلاف ورزی کرے گا. لیکن جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس کے لیے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے, تو اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی وہ کسی بھی چیز میں یہ خلاف ورزی نہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا تعلق صرف اسی سے نہیں, اس کی پوری زندگی سے ہے, یہاں تک کہ حکومت کے مسائل سے لے کر کے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہاں تک یہ چیز جڑی ہوئی ہے. اور ہر حال میں اللہ کا یہ بندہ اللہ کا صحیح بندہ بن کر کے رہے گا, مطیع فرما بردار بندہ بن کر کے رہے گا. اتنی حکومتیں جو اتنا پریشان ہیں اتنے سارے قوانین بنانے میں, اور اتنی ساری جو ہے لوگوں پر اس کی جرم کی وجہ سے جرمانہ عائد کرنے میں, فائن لگانے میں, یہ ساری چیزیں انسانوں سے ختم ہو جائیں گی, صرف ایک عقیدہ یہ آ جائے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں, اللہ بصیر ہے, دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, اور یہ انسان اللہ کی نگرانی میں ہے. اگر اس عقیدے کو دلوں میں پختہ کر دیا جائے, راسخ کر دیا جائے, تو کبھی بھی انسان اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرے, کوئی پریشانی نہیں. یہ تقاضا اس نام کا, اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا تقاضا. یہ تو انسان کے عمل کے تعلق سے تقاضا تھا کہ انسان کا عمل بالکل درست ہو جائے گا. دوسرا تقاضا, ایک مومن, اب تک جو باتیں تھیں وہ کیا ہے, آدمی کسی گناہ کے کام میں نہیں جائے گا, گناہ کے ہر کام سے بچے گا، ہر مخالفت سے بچے گا، اگر یہ عقیدہ صحیح طریقے سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ خاص مومنین کے لیے ہے. اس کے پہلے میں نے سننے والا یعنی سمیع کے لفظ میں بھی یہ بات واضح کی تھی آپ کو، آج بصیر میں بھی اس کو واضح کر رہا ہوں. مومنین کے ساتھ یہ خاص ہے کہ ایک مومن پر جب دنیا کے کسی بھی علاقے میں ظلم ہوتا ہے تو اس کو دل میں اطمینان حاصل ہوتا ہے جب یہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ ظلم چاہے کسی کال کوٹری میں، اردو والے کہتے ہیں کال کوٹری، یعنی کسی بند کمرے میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس مظلوم شخص کو دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی انسان نے اگرچہ کی نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے اور اللہ تعالیٰ اس ظالم سے اس کے اس ظلم کا ضرور بدلہ لے گا، اس کو اس کی سزا ضرور دے گا. یہ اطمینان اسے دل میں حاصل ہوتا ہے. یہ اطمینان بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے انسان کے لیے. اسی طریقے سے انسان جب کہیں جاتا ہے تو بعض اوقات اس کو ڈر نہیں لگتا ہے، اس لیے ڈر نہیں لگتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ چاہے ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالی کا دیکھنا اس کے نیک بندوں کو ان کی مدد کے لیے ہے. اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ رہے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، میں اسی کو واضح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. تنہا کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا، گیا تو وہاں پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ بہت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پاس کسی نہ کسی لحاظ سے آتی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، جب آپ نے یہ دیکھا کہ مکے کے لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے یا قبول کر رہے تو بہت آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، زیادہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں، اس کے لیے آپ مکے سے کہاں گئے؟ طائف گئے. مشہور بات آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. طائف گئے دعوت دینے کے لیے، تو طائف میں آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا گیا، اور اس وقت آپ بڑی مظلومیت کا شکار ہوئے، اور آپ پر بڑا ظلم بھی کیا گیا، آپ کو پتھروں سے مارا بھی گیا. میں وہ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں، وہ اطمینان والی بات جو ہوتی ہے دل کے اندر، وہ بات دلاتا ہوں. اتنا سب کچھ ہوا وہاں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف سے باہر آئے. اب واپسی کے لیے آپ بہت پریشان ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھی کہ آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا، دعوت کے اس کام میں سب سے سخت دن کون سا گزرا، تو آپ نے اسی دن کو بتایا. اس وقت آپ بہت پریشان تھے، آپ کی اس پریشانی کے عالم میں کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے کس کو بھیجا؟ بولیے. فرشتوں کو بھیجا. ایک مومن کو یہی اطمینان ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی بغیر مدد کے نہیں چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا مدد کرے گا. کبھی کبھی فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں مدد کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، وہ اس لیے ان کے پاس فرشتے آئے تو ان کو معلوم ہوتا ہے، ہم کو تو معلوم نہیں ہوگا. لیکن ایسا بہت ہوتا ہے، ہم نے بہت سی ایسی چیزیں جو ہے دیکھی ہیں، اور لوگوں نے یہ باقاعدہ جو ہے بیان کیا ہے، اور ایسے لوگوں نے بیان کیا ہے جن کی باتیں بالکل یعنی وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. مختلف حالات میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کیا ہے اپنے انسانوں کے ذریعے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، اور اپنے جو ہے بندوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی ہے. کبھی فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں اور مدد کر کے چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں رہتا. کبھی اس کے پہلے اس آدمی کو دیکھا بھی نہیں تھا, اس موقع پر وہ آدمی نظر آیا, اس نے مدد کیا اور چلا گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا یہ بندہ مدد کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, تنہا ہے, پریشان حال ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ساتھ میں ہوتی ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے, اور ایک خاص علاقے کی, میں وہ نام نہیں لے رہا ہوں جگہوں کا, اس نام کو لیے بغیر, وہ لوگ کہیں پہ تھے, چند لوگ تھے, اور ان کی دشمن کی فوج, یہ مسلم جو ہے لوگوں کی بات ہے, دشمن کی فوج سامنے تھی. رات کا وقت تھا, جنگل کا پورا جو ہے معاملہ ہے. ان لوگوں نے جو ہے خود اپنے طور پہ اس چیز کو بیان کیا, یہ لوگ جا رہے ہیں اور اوپر وہ ہے اپنے دشمن کی فوج, اوپر سے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, نیچے یہ لوگ موجود ہیں. اب ان کی نگاہ پڑتے ہی ان کو دیکھ لیں گے. اور چاند, رات کا معاملہ ہے, چاند نکلا ہوا ہے اور چاند کی وجہ سے روشنی ہے. اس روشنی میں یہ لوگ دیکھ لیے جائیں گے اور سب کی سب پکڑے جائیں گے. تو ان کا بیان یہ ہے کہ اسی وقت پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور بادل نے اپنے اندر چاند کو چھپا لیا, اندھیرا ہو گیا, آپ کسی کو پتہ نہیں کون کہاں. اس طریقے سے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے یہ لوگ وہاں سے کھسک لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے تھے تو آپ غار ثور میں جا کر کے چھپے. غار ثور میں تلاش کرنے کے لیے ہاں کون آئے؟ مشرکین آئے. اور غار کے بالکل کنارے تک پہنچ گئے, یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھ کر کے پریشان بھی. میں وہ جو اطمینان کی بات کہہ رہا تھا وہ اس کو جو ہے آپ اس پہ جو تطبیق کر کے دیکھیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بھی ہوئے کہ اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے, اتنا پریشان. اللہ تعالیٰ بصیر ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اللہ جو ہے یہ بندے یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور ان کو تلاش کرنے کے لیے ظالم لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ بات ہے, اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہوئے, کہ اذ یقول الثانیۃ اذھما فی الغار, کہ دو میں کا دوسرا اور دو میں کا ایک جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے, لا تحزن ان اللہ معنا, اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم یہاں ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالی نے مدد کی اپنے ان بندوں کی, ان کو نیچے دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی, چلے گئے, نظر بھی نہیں پڑی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. ایک مومن کا یہ عقیدہ, اس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مومن کسی کام میں ہوتا ہے تو اس کو ایک حد تک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس مظلومیت کی حالت میں ویسے ہی چھوڑ نہیں دے گا, اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر مدد کے چھوڑ نہیں دے گا. یہ بڑا اطمینان ہوتا ہے, دل کو اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے جو ایک مومن کو اس عقیدے سے حاصل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں البصیر, یعنی دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, البصیر کے اس نام کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے, میں وہ الفاظ آپ کو پڑھتا بھی ہوں عربی میں اور پڑھ کر کے اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. قال ابن القیم رحمہ اللہ, البصیر الذی لکمال بصرہ یرا تفاصیل خلق ذرۃ صغیرۃ واعضائها ولحمها ودمها بصیر وہ ہے جو اپنے کمال بصارت سے, میں نے شروع میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ انسان کا دیکھنا ہے, مخلوقات کا دیکھنا ہے, پرندوں کا دیکھنا ہے, جانوروں کا دیکھنا ہے, لیکن یہ دیکھنا اس میں نقص ہے, کامل نہیں ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کامل ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اس کے کمال ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی کمال ہے. تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ اپنے کمال بصارت سے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی تفصیلات کو بھی دیکھتا ہے. تفصیلات کو بھی دیکھتا ہے مطلب کیا ہے, ایک انسان ہے اس کے دماغ میں کہاں کہاں کیا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, اس کے پیٹ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, اس کے جسم کے ہر عضو کے بارے میں, ہر حصے کے بارے میں اس کی تفاصیل کو اللہ تعالیٰ, اس کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَيَرَى دَبِيبَهَا عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاتِ, ایسے ہی اس کے رینگنے کو, چھوٹا سا, چھوٹی سی مخلوق, جیسے چونٹی کی بات ہم کہتے ہیں, چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اگر وہ کالی چٹان پر کالی رات میں رینگتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. اس کے بعد اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے اس نام پر اس کا عقیدہ رکھنے کا جو ہے تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے اور اسی نام کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. اس سلسلے میں عربی زبان کے تین اشعار ہیں اور بڑے مناسب ہیں اس کے لحاظ سے, وہ میں تینوں اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے, اس کا جو ترجمہ تو نہیں کروں گا لیکن جو اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں اس کو آپ کو بیان کروں گا. یا من یرا صف البعوض جناح فی ظلمت اللیل البہیم العلیل, کہ اے وہ ذات, یعنی دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو پہلے یہ صفات, اے وہ ذات جو مچھر کے پر کو رات کی تاریکی میں, انتہائی تاریک رات میں مچھر کے پر کی فڑفڑاہٹ کو بھی, مچھر کے اس اڑنے کو بھی, اس کے پر کو بھی اے وہ ذات جو دیکھ رہی ہے, اسی طریقے سے جو رگوں میں خون دوڑتا ہے اور جو یہ دماغ ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے بعد میں بیان کی دوسرے شعر میں. اس کے بعد کہا امنن علیہ بے توبتن, یہی مقصد ہے پیش کرنے کا اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں, امنن علیہ بے توبتن تمہو بہا ما کان منی فی الزمان الاول, اے اللہ تو مجھ پر احسان کر, امنن علیہ بے توبتن, اے اللہ تو مجھ پر احسان کر میری توبہ کو قبول کر کے, تم ہو بہا جس سے تو مٹا دے گا میرے ان گناہوں کو جو پہلے زمانے میں ہو گئے ہیں. یعنی اے اللہ مجھے توفیق نہیں تھی اس کی, میرے پاس وہ تصور نہیں تھا ابھی البصیر کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں ہے اور اس لیے مجھ سے بہت سے گناہ پہلے ہو گئے. اے اللہ تیری اسی صفت کے حوالے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما اور میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر, اے اللہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, تو ہر گناہ کو جو کہ میں نے کیا ہے اللہ تو نے دیکھا ہے, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, جو بھی پہلے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اے اللہ اسے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا, یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے. یہ چند باتیں البصیر کے نام کے تعلق سے تھی اور اس میں جو خاص بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا کر کے رکھیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہیں, ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں, چاہے ہم کہیں بھی ہوں کسی بھی حال میں ہوں اللہ کی نگرانی میں ہیں. لوگوں کی نگاہوں سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے, اسی لیے چاہے دنیا کے کسی کام کا معاملہ ہو, چاہے ہماری اپنی آفس کا معاملہ ہو جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کا معاملہ ہو, یا دین کا کوئی کام ہو، ہر کام ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اسی تصور کے ساتھ کرنا چاہیے اور ہر کام پوری امانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں یہ آیت ہے، جہاں امانت داری یعنی کام کو صحیح طریقے سے کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں پہ اس صفت کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے. دیکھیے وہ آیت پوری پڑھتا ہوں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچاؤ. یہ امانت کا لفظ عربی زبان میں بہت عام لفظ ہے، قرآن میں جب آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے، اس کے اندر دنیا میں ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ہر وہ ذمہ داری جو ہماری ہے، ہم اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کریں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور اس بات کا حکم دیا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہوں تو یہ فیصلے کسی عصبیت یا کسی اور چیز کی بنا پر، رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، یہ خالص انصاف کے مبنی یہ فیصلے ہونے چاہیے. اس کے بعد کہا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یاد رکھو اگر اس کے خلاف چاہو گے تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کام میں کہیں کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. تو اسی تصور کے ساتھ اور اسی عقیدے کے ساتھ، اسی پر ترکیز کرتے ہوئے ہم آج کا یہ درس ختم کریں گے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس عقیدے کو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھائیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ تعالی ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے کام میں، اگر ہم کسی طرح کا بھی کوئی بھی کسی طرح کی کمی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے. اس لیے ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر کام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارا ہونا چاہیے، اسی کے مطابق ہماری زندگی بسر ہونی چاہیے. یہی چیز ذہن میں بیٹھا کر کے آپ یہاں سے جائیں اور اسی چیز کے اور اسی عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، یہی اسلام کا تقاضا ہے. یہ چند باتیں اسلام کے تعلق سے تھیں. پانچ منٹ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کبھی کبھی علم کے لیے بھی آتا ہے. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے. آپ نے یہ بات کہی ہے کہ انہو لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میں تم کو پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. لیکن جیسے یہ سامنے آنکھ ہے ویسا آپ کے سر پہ یہاں پیچھے آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ پیچھے دیکھتے تھے. اس کے بارے میں شارحین نے یہ باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کی آنکھ میں ہی اتنی صلاحیت تھی کہ آپ پیچھے بھی اس سے دیکھ سکتے تھے. لیکن بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی جو نبوت کی علامت تھی، جو یہ کندھے کے پاس نبوت کی علامت، وہیں سے آپ دیکھتے تھے. پیچھے بھی دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی کہ کوئی آدمی پیچھے سے بھی آپ پر حملہ کر کے جو ہے آپ نہیں، وہ ہر اس میں دوسری عادتوں سے اوقات میں بھی، کیونکہ اس میں یہی ہے کہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے بھی دیکھتا ہوں. جی ہاں، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے آنکھ جو ہے دیکھنے کا آلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ یہ صفت آئی ہے، میں شروع میں یہ واضح کیا کہ اگر یہ آنکھ کا تذکرہ نہ آتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے یہ تذکرہ قرآن میں ہے اور حدیث میں، اس لیے ہم یہ عین یعنی آنکھ کا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں، ورنہ یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے ہمارے دیکھنے سے الگ ہے، ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات یہاں کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن میں آلریڈی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، حدیث میں موجود ہے، اس لیے ہم اس کو ثابت مانتے ہیں. جی، ادرکا اور دیکھنا اور ادراک، ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا اور ایک ہوتا ہے ادراک کر لینا. ادراک تھوڑا علم میں بھی آتا ہے، علم سے بھی اس کا تعلق ہے ادراک کے لیے، اسی لیے لوگوں نے اس کی کئی جو ہے قسمیں بیان کی ادراک کے تعلق سے. تو علم سے اس کا تعلق ہے اصل ادراک کا. تو اس کے بعد جو اسی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ علیم ہے، تو علیم کی اس میں ادراک کی بات جو ہے آپ کو انشاءاللہ جو ہے آئے گی. تو بصیر کے ساتھ بھی ہے تعلق تھوڑا، کیونکہ اس پر ایک دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے. انا لمدرکون قرآن میں آیا ہوا ہے، جب یہ لوگ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ ہم تو دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے ابھی، اور جو ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کو یہ نگاہیں گھیر نہیں سکتی ہیں. تو کیا وہ دیکھنے کا معنی اس سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں. تو وہاں یہ معاملہ آتا ہے کہ بس دیکھنا الگ ہے اور ادراک الگ ہوتا ہے. تو ادراک یہ علم سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، انشاءاللہ وہ علم کی صفت میں یہ بات آئے گی. تو اس وقت بصر اور ادراک کا جو فرق ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. جی ہاں ہاں جی ہمارے جیسا نہیں ہے، بس یہی بولنا ضروری ہے. یہ یعنی اس بولنے کے ساتھ یہ بولنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرح جب کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ کی طرح بھی کوئی آنکھ نہیں ہے. یعنی جب یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے تو یہ بولنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح نہیں ہے. ہاں ہمارے جیسا نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن اس کا دیکھنا اس کی ذات کے لحاظ سے ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اس کا سننا اس کی ذات کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے تو اس کا سننا بھی بے مثل ہے. میں نے کچھ مثالیں اس کے سننے کے تعلق سے پھر دیکھنے کے تعلق سے دی کہ ہمارا دیکھنا کتنا ناقص ہے، اس میں کتنی کمی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں کمال ہے. تو وہ کمال اور نفس کی بات بھی اس میں آتی ہے. تو وہ دیکھنا الگ ہے اور ہمارا دیکھنا الگ ہے. ٹھیک ہے، بس کریں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.